میری رحمتوں سے بھری الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کنیانگ صلی علیٰ کہتے کہتے، اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت، خصوصی شفقت ہوتی ہے ان غلاموں پر جو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی باب المعجزات میں حدیث پاک موجود ہے، آقا فرماتے ہیں، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو بچپن میں مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے پتھر کو نہیں بھولتے، وہ اپنے امتی کو کیسے بھولیں گے؟ امیر اہل سنت اسی لیے فرماتے ہیں، معراج کی شب جب یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار کسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ لوگ خود پسندی کے اندر مبتلا ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اپنی رائے کو بہتر سمجھنا، اپنی بات کو ہی سب سے افضل اور اعلیٰ جاننا، یہ معاشرے کے اندر عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خود پسندی ہے کیا؟ اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ خود پسندی کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں ہمیں کیا اس کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے؟ کیا کیا اس کے نقصانات ہیں؟ کس طرح سے خود پسندی سے بچا جا سکتا ہے؟ وہ شخص جو خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اس کو کون کون سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ انشاءاللہ آج اس حوالے سے ہمارے سلسلے میں مدنی پھول شامل رہیں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو البیان حاجی اظہر عطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر اپنے زبردست مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ اور عدنان شیخ بھائی موجود ہیں، نہ سنائیں گے انشاءاللہ، قبلہ قاری نمیر صاحب تلاوت قرآن پاک سنائیں گے۔ سلسلے میں شامل رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے شامل رہنا ہے، اور خود پسندی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ آج ہم سب نے تہیا کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل پھر اس کی کیا بہاریں ہوں گی، یہ ہمیں نصیب ہوں گی تو پتہ چلے گا خود پسندی سے بچنے کی کیا برکات ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ظاہری مہلکات اور باطنی مہلکات، وہ چیزیں جو انسان کو ظاہر میں ہلاک کرنے والی ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا، یہ بھی مہلکات میں سے ہے، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اسی طرح باطنی مہلکات، یعنی وہ عوارضات جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، جب وہ چیزیں دل میں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ہلاکت خیزی کی طرف لے جاتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نے ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ابتدا کریں گے اللہ کے پاک کلام سے، نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے کچھ ریکارڈڈ میسیجز جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو بھی اس ریکارڈ سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام تلاوت کلام پاک سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا
آمنوا لا تلهكم
اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلی علی نبی بگ
یہ آرزو ہے مدینے کے چار
کی ابتدا ہم یہیں سے لے لیں، گفتگو کی ڈسکشن کی ابتدا یہیں سے لیں، دو آخری اشعار اس کلام کے جو ہیں حضور، کہ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ پوچھے بھی اسلامی بھائی ہو تمہیں کیا کوئی روپیہ پیسہ دھیلا آنا چوانی کچھ بھی نہیں چاہیے، پہلے تو یہ بتائیں۔
تو امیر اہل سنت کا معافی ضمیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلاف کی یادگار بنایا ہے۔
سبحان اللہ،
پڑھنے والے سننے والے ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ یہ مال ساتھ نہیں جانا،
آئے آئے آئے،
دولت نے قبر میں ساتھ نہیں جانا،
ایسی بات
اور دنیاوی منصب نے ساتھ نہیں جانا
جی,
یہ چیزیں سب یہیں رہ جائیں گی.
صحیح.
اور ساتھ جانا ہے بندے کے عمل نے.
اللہ اللہ اللہ.
اور عمل ہے ایمان کے ساتھ.
سبحان اللہ.
اور ایمان کی جان مدینے والے کی محبت ہے.
آئے آئے آئے.
تو یوں جو ہے وہ ہم مدینۃ المنورہ کی تمنا یوں کرتے ہیں, کو حدیث پاک بھی ہے جس نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا.
سبحان اللہ.
ابھی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مل جانا, دنیا کی بڑی سے بڑی دولت, اقتدار, منصب کچھ بھی مل جائے کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسے شفاعت نصیب ہو.
سبحان اللہ.
تو یہ طلب ہے, تڑپ ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا انداز دیکھتے ہیں ترک دنیا کا اور آخرت کو ترجیح دینے کا, یہ چیزیں جو پڑھتے ہیں, جو اس کیفیت سے گزرتے ہیں, تو امیر علیہ سنت چونکہ واقعتاً اس دور کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تارک دنیا بنایا ہے اور ان بزرگوں کی یادگار ہیں, تو یوں انہوں نے اپنے جذبات کا بارگاہ رسالت
زاہد بنایا ہے,
حقیقی زاہد بنا.
کیا بات ہے, زہد والا زاہد.
جی بالکل.
آئے آئے دنیا سے بے رغبت,
بے رغبت بالکل. اور واقعی اب دیکھیں نا کہ اتنے سال گزر گئے.
جی
شروع میں جب ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے, جب بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ فلاں بھی یوں ہوا, فلاں بھی یوں ہوا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, الیاس قادری صاحب بھی تھوڑے عرصے کے بعد جب مضبوط ہو جائیں گے, جب ان کے جب وہ لاکھ دو لاکھ مریدین ہو جائیں گے, کچھ لاکھ دو لاکھ لوگ چاہنے والے ہو جائیں گے, تو یہ کچھ دنیاوی لالچ میں آ جائیں گے, یا دنیاوی اس میں آئیں گے, یا سیاست میں آ جائیں گے, یا اس کے اپنے منصب کو, یا اپنی جو ہے وہ پیری کو, اپنی جو ہے وہ امیر اہل سنت ہونے کو, تو یوں یہ یوز کر لیں گے, اس کو جو کیش کروائیں گے. لیکن ہم نے پچھلے جب سے دعوت اسلامی بنی ہے اس کے بعد سے امیر اہل سنت کا تقوی روز بروز بڑھتے ہی دیکھا ہے.
آئے آئے
ان کی عاجزی, ان کی ساری, ان کا دنیا سے بے رغبت ہونا, آخرت, قبر اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھنا کہ وہ بن جائے نیکیوں کے حریص, آخرت بنانے کا ذہن. تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے کا وہ عشق عطا کیا ہے.
سبحان
اللہ. دنیا کے مال و دولت کو ترک کر کے ہم تو بس محبوب کے قدموں میں موت مل جائے, مدینے میں موت مل جائے, وہاں دفن ہونے کی سعادت مل جائے.
سبحان اللہ. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. ان کا پتا ہے کہ جب شہ کوثر کی میٹھی نظر پڑ جائے گی تو باقی سب کچھ تو ویسے ہی اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے وہ عطا ہو جائے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے, دیکھیں سلسلہ تو انشاءاللہ ہم نے موضوع پر تو آنا ہی ہے, اس پر بھی گفتگو کرنی ہے, لیکن عام طور پر لوگوں کی جو مینٹلٹی ہوتی ہے, میں چاہ رہا ہوں کچھ تھوڑا اس کو بھی ہم لے لیں. یہ اسی کلام کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا گھر عالی شان ہو, لگزوریس گھر ہو, ولا ہو, بینگلو ہو, کوئی بہت بڑا جناب فارم ہاؤس ہو, وہ بندہ قابل رشک ہے. کوئی سمجھتا ہے جس کی جاب بڑی وی آئی پی جاب ہو, لاکھوں روپے جناب آ رہے ہیں, وہ قابل رشک اس کو لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. اسی طرح جو امتحان کے اندر اسٹوڈنٹس کی فیلڈ میں کہ جو اے پلس گریڈ لینے والا ہے یا جو ٹاپر ہے, یونیورسٹی میں ٹاپ کر رہا ہے, پورے ضلع میں, صوبے میں, کنٹری میں جو ہے وہ ٹاپ کر رہا ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا قابل رشک ہے. اور اس طرح آپ لے لیں ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر جو بندہ انوینشنز کرتا ہے, ایجادات لے کر آتا ہے, نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں یار یہ بڑا جو ہے نا وہ بڑا قابل رشک آدمی ہے. اور ہماری جیسے چینل فیلڈ ہے اس کے اندر جو بندہ نئی نئی کریشن اور ویریشن لے کر آتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ بڑا قابل رشک آدمی ہے. اور اس شعر میں سب جو ہے فرما رہے ہیں, امیر سنت فرما رہے ہیں قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے, دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں. یہ کیا
یہ چیزیں جو آپ نے پہلے ڈسکس کی ہیں نا, یہ آپ کے موضوع کی طرف ہی لے کر جانے والی چیزیں ہیں, خود پسندی میں, عجب میں مبتلا کرنے والی وہ چیزیں آپ نے ڈسکس کر دی.
ٹھیک ہے,
اب آگے اس پر ان موضوع میں بات کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں حقیقی معنوں میں وہ سوچ, وہ قلب سلیم اور عقل سلیم عطا کرے کہ جو اس چیز کو ڈیفائن کر سکے, جو اس چیز کو واضح کر سکے کہ حقیقی معنوں میں کامیابی کیا ہے, حقیقی جو ہے وہ فلاح کیا ہے, حقیقی معنوں میں نجات کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا, ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا کر جو ہے وہ جنت میں داخل کیا.
سبحان اللہ,
اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کہہ رہا ہے.
کیا بات.
اور سورہ احزاب کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اب یہ باتیں جو آپ نے بیان کی کہ ایک بچہ ہے پڑھتا ہے, بڑی جاب پہ چلا جاتا ہے, اچھی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے, اچھے بزنس میں چلا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں ہی از اے سکسیسفل مین, بڑا کامیاب آدمی ہے, بہت جناب اس کے سورسز ہیں, بڑی اپروچ ہے, بڑے تعلقات ہیں, بڑے اس کے پاس کلائنٹس ہیں, بڑے اس کے پاس پارٹیز ہیں, ایکسپورٹر ہے, بہت زیادہ اس کا جو نام ہے
زبردست امپورٹر ہے,
اور یہ مطلب اس کی بہت ساری, ہم کہتے ہیں اسے سکسیسفل مین, گاڑی ہے, گھر ہے, بینک بیلنس ہے, پلاٹس ہیں, اور یہ سارا سسٹم ایک چیز ہے, لیکن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا.
صحیح,
یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا.
جی,
حقیقی کامیاب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے.
سبحان,
حقیقی کامیاب اللہ فرما قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, حقیقی کامیاب یہ ہیں اللہ سے ڈرنے والے, حقیقی کامیاب یہ ہیں جو نیکی کی زندگی بسر کرنے والے. دنیاوی مال و اسباب ہونا نہ ہونا یہ کہ میں نے نہیں رکھتا, حقیقی معنوں میں کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان سلامت لے گیا. اور امیر السنت نے اس شعر کے اندر جو بالخصوص اس چیز کی, اس خواہش کی, اور اپنی جو ہے وہ کیفیت کو بیان کیا اور اپنے جذبات کو بیان کیا کہ میری نظر میں تو قابل رشک, اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ قابل رشک وہ قسمت والے لوگ ہیں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جی, تیبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک, یہ شہر شفاعت نگر کی. اللہ اکبر, اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے. موضوع ہے آج کا ہمارا عجب, یعنی خود پسندی. یہ ایک باطنی محرکات میں سے, باطنی بیماریوں میں سے ہے. کس طرح حضور اس کو ڈیفائن فرمائیں گے, اس کی آسان فہم کچھ تعریف جو ہے وہ بیان ہو جائے.
سب سے پہلے واقعی آپ نے بہت اہم موضوع لیا ہے, مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا, اس کے لیے توجہ بہت ضروری ہے, اور یہ انتہائی اہم. آپ نے ایک اندر کا چور پکڑنے کی آج یہ سلسلہ کرنے کی کوشش کی ہے
جی,
کہ ہمارے اندر کا چور ایک پکڑا جائے
جی,
جو بربادی کی طرف لے جاتا ہے,
صحیح,
ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے.
صحیح,
عجب یعنی خود پسندی, اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکات عمر علی, جو حقیقت میں نباز قوم بھی ہے,
واہ,
قوم کی جب امراض کو پکڑتے بھی ہیں,
واہ,
اور اس کا علاج بھی بتاتے ہیں.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ.
سب سے پہلے جب اس چیز کو, ایک خطرناک بیماری سے ہم نے بچنا ہے, وہ پتہ تو ہو یہ خود پسندی یعنی
ہے
عجب کیا؟ ہے کیا چیز,
بالکل
کس چیز کو خود پسندی کہا جائے گا. تو امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے شیطان کے بعض ہتھیار,
صحیح,
اس کے صفحہ 17 پر عجب یعنی خود پسندی کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں, اپنے کمال مثلا علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا
جی,
اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا. کوئی بھی کمال ہے اس کو اپنی طرف نسبت کرنا, چاہے علم ہے, عمل ہے, مال ہے, کوئی بھی چیز ہے, اور یہ خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا. گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے, یعنی وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں فرمائے, یہ ملی ہوئی نعمت مثلا صحت یا حسن و جمال یا دولت یا ذہانت یا خوش الہانی یا منصب وغیرہ, کوئی بھی نعمت ہے, کوئی بھی منصب ہے, کوئی بھی اس کا جو, چاہے وہ حسن و جمال ہے, چاہے وہ وصف و کمال ہے, ذہانت ہے, خوش الہانی ہے, اس کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھتا ہے. تو یہ اس کا اپنے اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا اور یہ بھول جانا, یہ سب رب العزت ہی کی عنایت ہے. تو یوں خود پسندی کی اگر آسان لفظوں میں ہم گفتگو کریں تو یہ ہے کہ اپنے کسی بھی کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا کہ یہ میری وجہ سے ہے, یہ میرا ذاتی کمال ہے, یہ میری صلاحیت ہے, اور اس کو اپنی طرف نسبت کر کے, اور یہ خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا. تو یہ خود پسندی کی جو ہے وہ آسان لفظوں میں اگر ہم چاہیں تو یہ تعریف بنے گی.
مرحبا رکن شورا, بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. یاد رکھیں کہ وصف جو ہے نا وہ کوئی بھی انسان کے اندر ہمیشہ باقی نہیں رہتا اور ہمیشہ ایک سا بھی نہیں رہتا. لکل بدایت نہایت, ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے. وہ سورج جو طلوع ہو رہا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے. جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور پھر جب وہ بلند ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب وہ بالکل اپنے جو ہے وہ عروج پر ہوتا ہے دوپہر کے وقت میں پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر جب وہ غروب ہونے لگتا ہے پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہی مثال انسان کے اندر پائی جانے والی کوالٹیز اور انسان کے اندر پائے جانے والی خصوصیات اور اوصاف کی بھی ہے، کمالات کی بھی ہے، کہ یہ گریجولی جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ ترقی سے تنزلی کی طرف جو ہے وہ چلے آتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو عقل کل جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے، آجی ہم نے یہ کیا اور ہم نے کیا، ایسے تھوڑی مل گیا یہ مقام، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں ہم نے، یہ ایسے نہیں چیزیں مل جاتی ہیں۔ لوگ اس طرح بھی گفتگو کرتے ہیں، یہ جو میرے 60 من پیداوار ایک ایکڑ میں سے آ رہی ہے یہ ایسے ہی نہیں آتی، یہ بڑی محنتیں ہیں، بڑا تجربہ ہے اس میں کیا ہوا ہے، اس طرح کی لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ جو گاڑی آج آپ دیکھ رہے ہو، یہ گاڑی باہر کھڑی ہے، بی ایم ڈبلیو باہر کھڑی ہے، یہ ایم اے تھوڑی بی ایم ڈبلیو آ گئی ہے بھائی، یہ بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ دنیا کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے پھر یہ ملتا ہے۔
یہ محنت کرنے کی ہمت طاقت توفیق کس نے دی؟
ہائے 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 ہائے،
اب یہ بندہ سوچے نا
جی،
خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو پکڑا ہے۔
صحیح،
احیاء العلوم میں اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ امام غزالی نے جو ہے وہ اس پر کلام فرمایا ہے۔ اب یہ کسی بھی چیز کو اپنے کمال کی طرف نسبت کرتا ہے، یہ میری محنت ہے، میں نے یہ گاڑی بنائی، بنگلہ بنایا، گھر بنایا، میں بالکل وہ چھوٹی سی جاب سے بڑھتے بڑھتے میں نے بڑی ترقی کی، بڑی محنت کی، بزنس کو اتنا پھیلا دیا، والد صاحب نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا، دیا ہی کچھ نہیں تھا، قرضہ تھا تو میں نے بڑا محنت کی ہے، میں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، یہ ساری پراپرٹی، یہ ساری جائیداد، یہ عقل دی کس نے؟
ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے،
ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ یہ صلاحیتیں کس نے دی؟
اللہ،
یہ بندہ کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو مجھے ملا ہے یہ ملا، اچھا یہ کہتا ہے کہ میرے میں جو ہے وہ پڑھا لکھا تھا، اچھا پڑھا لکھا ہونے کی صلاحیت دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کوئی کمال عطا کر دیتا ہے، اور اس کمال کے بعد اس کے ذریعے کوئی اور چیز وہ حاصل کر لیتا ہے۔
صحیح،
اب وہ کمال کو بھول گیا کہ دینے والا کون؟ اچھا جو بھی ہے دنیا میں بھیجا کس نے؟
اللہ تعالیٰ،
پیدا کرنے والا کون؟
اللہ۔
تو یہ سارا کچھ تو اسی مالک کی عطا سے ہوا،
سبحان اللہ،
اگر وہ ہاتھ ہی نہ عطا کرتا، لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہے،
اللہ اکبر،
اگر کوئی بندہ سمجھتا کہ میں ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ ہوں تو میں جناب میں نے اپنی ذہانت سے بہت کچھ کر لیا، تو اگر کسی کی عقل، جو اب نارمل لوگ ہیں، کسی پاگل خانے میں جا کے دیکھے اب نارمل لوگوں کو، ان کو اور اپنے آپ کو تھوڑا غور کرے کہ میرے اندر کیا کچھ ذاتی کمال تھا کہ میں نارمل پیدا ہوا،
ہائے اللہ،
مالک نے مجھے اب نارمل نہیں بنایا، اس کی عطا نہیں تو کیا ہے؟
سبحان اللہ، سبحان،
اگر اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کچھ کام کر لیا، کچھ اپنے اس نے پڑھنے لکھنے کا کام کیا، نابینا شخص کو دیکھے کہ یہ میرا کچھ ذاتی کمال نہیں تھا، میں آنکھوں سمیت پیدا ہو گیا،
ہائے ہائے،
اس مالک نے مجھے آنکھیں عطا کی،
سبحان اللہ،
اس مالک نے مجھے زبان عطا کی،
سبحان اللہ،
اس مالک نے مجھے صلاحیتیں عطا کی،
واہ۔
تو یہ چلنا پھرنا جو کچھ بھی کیا، سوچ سمجھ فہم، یہ سارا کچھ اگر یہ بھول گیا ہے کہ مجھے سارا کچھ عطا کرنے والا کون ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے بنایا، یہ میں نے بنایا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، تو یہ کرنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمایا؟
اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔
یہ تو دنیاوی چیزوں کی بات کر رہے تھے، ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی، جب ان کو مصیبت آتی تھی کوئی، بہت کچھ نعمتیں تھیں، بہت کچھ عطا کیا، مال بھی تھا، باغات بھی تھے، نومال مویشی بھی تھے،
اولاد بھی تھی،
اولاد بھی بہت تھی، مکانات بھی تھے،
سبحان اللہ،
ایک ایک کر کے سب ختم ہونا شروع ہوا،
آئے آئے آئے،
باغات ختم ہو گئے، بالکل بیماری لگی، سب باغ ختم ہو گئے، مکان گر گئے، بیٹے سارے فوت ہو گئے، مال مویشی سب ختم ہو گئے، جو چیز پتا چلتی اللہ تبارک و تعالی کی حمد بجا لاتے، اسی کا مال تھا، اس کی طرف پلٹنا،
اللہ،
شکوا نہیں کیا، شکوا نہیں کیا، اب صحت ہے ایک وہ بھی چلی گئی۔ اب اس پر انہوں نے رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں ایک بار عرض کی، مولا تو نے جو بھی مجھ پر آزمائش ڈالی تو میں نے شکوا نہیں کیا تیرا، اور میں نے اس کو جو ہے وہ صبر کیا، اور اس کے باوجود تو نے مجھے اس تکلیف میں، اس آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا، ایوب یہ جو تمہیں سوچ ملی یہ کس نے عطا کی تھی؟
ہائے 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 ہائے،
جو میری طرف سے آنے والی آزمائش پر تم نے صبر کیا، یہ عطا کرنے والا کون, یہ سوچ عطا کرنے والا کون. حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ انہوں نے اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے اور خاک سر پر ڈھل کر جو ہے وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے مولا عزوجل نے سب کچھ عطا کیا تو اسی کی توفیق سے ہوتا ہے. کوئی عمل بھی ہے, کوئی معاملہ بھی ہے, سب اسی کی توفیق اور عطا سے ہے.
سبحان اللہ,
اپنے منعم حقیقی کو نہ بندہ بھولے.
کیا بات, کیا بات, واہ سبحان اللہ. حضور ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو خود پسندی کو اگر دیکھیں, قارون جو تھا اس کا فرعون کا وزیر تھا, اس کو جب کہا گیا کہ تم جو ہے وہ زکات ادا کرو تو اس نے بھی سارا یہی بات کہی تھی کہ بھئی یہ تو سارا میں نے اپنی محنت سے جو ہے وہ کمایا ہے اور سارا اکٹھا کیا, ایویں تم اسے تو ہزارواں حصہ دینا تھا, ہزارواں حصے کا حکم تھا اس کو, بھی ہزارواں حصہ دے دو. تفسیر سجان الرفان میں اس بات کا ذکر جو ہے موجود ہے. تو اس نے وہ بھی نہیں دیا, اس نے یہی کہا تھا کہ تو میں نے خود اپنے اس سے جمع کیا ہے. تو میرے مدنی چل کے ناظرین یہ پتا چلا کہ خود پسندی, اپنے کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا, اپنی ہی خوبی جاننا, یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں تھا. آپ جب بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہر اچھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہمارے رب کی عطا ہے, ہمارے رب کا کرم ہے, اس کی بخشش ہے, اس کا جود ہے, اس کا فیض ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے. تو ہمارا انداز بھی یہی ہونا چاہیے. قرآن کریم حضور کیا رہنمائی کرتا ہے یہ عجب اور خود پسندی کے حوالے؟
خود پسندی کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی, ایک نہیں کئی مقامات پر اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. سورۃ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پسندی کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, وَظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے, تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا. یعنی یہ کفار جو تھے, انہوں نے غیر مسلم جو تھے, انہوں نے اپنے قلعوں کا, قوم گزری عاد و ثمود اور اس طرح کے جو لوگ تھے, ان کے مختلف واقعات قرآن پاک میں بیان کیے. تو یہ ایک ایسی قوم تھی جنہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے
اور پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے.
جی پہاڑوں میں گھر بناتے تھے, پتھروں کے بڑے بڑے مضبوط ان کے جو پتھروں کے اندر پہاڑوں کے اندر مکانات تھے, اور یہ قلعے جو ہے وہ اس ایک قوم کے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اگر آپ جو فرمائے تو مدنی چل کے ناظرین کو وہ دکھانا تھے کہ مقامات عبرت میں وہ جو قوم عاد و ثمود نے جو بنایا ہوا تھا
دکھا دیں.
مدنی گلستہ دکھاتے ہیں. آئیے جی مدنی گلستہ دیکھتے ہیں. رکن شورا حاجی عبدالحبیب بتاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا مدنی گلستہ ہے مقامات عبرت کے حوالے سے, آگے دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا, ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر, چار دن کی بہار ہے دنیا.
اس وقت ہم قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہاں جو لوگ جہاں رہتے تھے اس ایریا میں آئے ہیں, گویا ان کے مکانات پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے ہیں, قریب سے بھی آپ کو دکھائیں گے.
زندگی نام رکھ دیا کس نے, زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے.
سب اس سے یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اس قوم کا قد جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا. یہ ہائٹ ایک نارمل ہائٹ ہے, غالباً 6 فٹ یا 6.5 فٹ اس کی ہائٹ ہوگی, اور دروازے بھی اسی طرح کے ہیں. تو اتنی قداور قوم نہیں تھی, لیکن پھر بھی اس قوم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کام کیا ہے. اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس قوم کے ہاتھ میں پتھر کو موم کر دیا گیا تھا اور یہ اس طرح پتھروں کو تراش لیا کرتے تھے. بہت سارے مکانات ایک ساتھ بنے ہوئے اور ایک ہی جیسے, لیکن چھوٹے بڑے ہیں. آپ دیکھیں اس کا ہائٹ دیکھیں, اس کا قد دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ 50-60-70 فٹ ہوگا. انبلیویبل. پیارے اسلامی بھائیوں, اس پورے سفر میں جب آپ یہاں کے قریب بھی آنے لگے اور یہاں کے پہاڑ بھی آپ دیکھیں, راستے کے پہاڑ بھی آپ نے دیکھے, یہ بالکل عجیب و غریب شکل و صورت کے ہیں. کہیں کٹے ہوئے ہیں, کہیں لمبے ہیں, کہیں گول ہیں. ایسے پہاڑ دنیا میں نارملی پائے نہیں جاتے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہیں سے طوفان نوح بھی گزرا تھا اور کئی 100 سال یہاں پانی رہا,
غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا بھی ہے کہ پانی نے اس پہاڑ کو, ہم جب سمندر کے اندر سے کوئی پتھر نکلتا ہے, یہ سمندری جو چٹانیں ہوتی ہیں ان کی حیثیت اسی طرح بن جاتی ہے, وہ گولائی کی شکل میں ہو جاتے ہیں, الگ الگ ان کے نقشے بن جاتے ہیں.
اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر سا پاتے ہیں بہارا, پڑا لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر, ہے تمہیں ماں ایک ساعت, دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی.
پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ہم اس وقت مدینہ منورہ سے کم و بیش 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح پر موجود ہیں. یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یہاں رہا کرتی, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا یہ مسکن تھا, لیکن بڑا اسپیشل مسکن ہے, یہ بہت خاص ہے. عام مکانات تو ہم نے بہت دیکھے, تاریخی مکانات دیکھے, مگر اس قوم کا یہ خاصہ رہا کہ یہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکان تراشا کرتے. بڑا ان کو یہ فن حاصل تھا اور ان کو اس بات پر بڑا فخر بھی تھا, لیکن اس قوم کا انجام کیا ہوا, یہ قوم تباہ کیسے ہوئی, یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں موجود ہیں, اس بارے میں الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب, مفتی قاسم صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, آپ نے بھی اس جگہ کو ہمارے ساتھ وزٹ کیا ہے, اس وقت آپ کی اپنی کیفیات کیا ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جگہوں کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بکثرت تذکرہ ملتا ہے, اور صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ بیسیوں اقوام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. کئی قوموں کے نام لے کر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا, کئی قوموں کے نام لیے بغیر ان کا ذکر کیا گیا کہ تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ, ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا. تو ان بستیوں کا تذکرہ جو قرآن پاک کے اندر ہے, اس کے پیچھے جو سب سے اہم اور بڑا مقصد بیان کیا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف زدہ ہونے کا ہے کہ کفر کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے قوموں کا انجام کیا ہوا. تو یہ سارے کا سارا بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کفار قریش کو اور جو دیگر کفار تھے ان کو, اور پھر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تا قیام قیامت ہے, بلکہ اس کے بعد تک ہے, تو ان ساری جو ہے وہ نسل انسانی کو یہ بتایا گیا کہ جیسے پچھلی قومیں اپنے نبیوں کی تکذیب کر کے, انہیں جھٹلا کر اور ان کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی, اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم بھی اسی عذاب سے دوچار ہو جاؤ. تو اس لیے ان اس طرح کی جگہوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ حکم شرعی بھی یہ ہے, اپنے اوپر وہ کیفیات طاری کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا ظہور ہو, اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ظہور ہو, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے.
حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر رسول ہیں کہ جنہیں بطور خاص کفار کی طرف مبعوث کیا گیا. اسلامی تاریخ کے اندر تو اس کا نام جو ہے, ویسے اس علاقے کا نام جو ہے وہ علاقہ حجر تھا, اور حجر کے اوپر ہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, کہ حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی, انہیں جھٹلایا. تو حجر کا تذکرہ چونکہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے, اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اوریجنل نام جو ہے وہ مقام حجر ہی تھا, اور اب جو ہے اس کو مدائن صالح, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علاقے ہیں ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس قوم کے دو نام جو ہے وہ ہیں, اور ایک نام تو قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ بار بار جو ہے وہ ذکر کیا گیا, قوم ثمود. جیسے قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. تو ثمود جو ہے یہ اس کا مشہور نام ہے, قوم ثمود اور ان کے رسول حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اس کے علاوہ مفسرین نے اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ قوم سمود کا دوسرا نام جو ہے وہ آد ثانیہ بھی ہے، یعنی آد نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک آد وہ کہ جو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور اس قوم کا نام بھی آد ہے اور اسے آد ثانیہ کہا جاتا ہے، وہ آد اولا ہے، وہ بہت پہلے گزری ہے، اور اس کے بہت عرصے کے بعد پھر یہ قوم سمود جسے آد ثانیہ کہا جاتا ہے پھر یہ قوم گزری ہے، اس لیے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا تو ان کو مخاطب کر کے قوم عاد کا حوالہ دیا تھا، کا حوالہ دے کر فرمایا کہ وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا، تو قوم عاد کے بعد پھر جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے وہ بھیجا گیا، فرمایا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر اس نے ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم اس کی جو ہموار زمین ہے نرم زمین ہے وہاں پر اپنا محلات بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کے اندر جو ہے تم کرے ان کو تراش کر جو ہے وہاں مکانات بناتے ہو۔ قوم سمود تو اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ساری قوم جو تھی یہ سمود نام کا ایک آدمی تھا، اس کی نسل سے یہ چلی تھی، تو جیسے یہ مختلف قبیلے اور مختلف آئلہ عربی کے اندر جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ اسی طرح بنتے تھے کہ کسی بڑے جو ہے خاندان کے نام کے اوپر پھر آگے سارے کے سارے چلتے ہیں، بنی ہاشم ہے، بنی قریش ہے، اس طریقے سے، تو اسی طرح قوم کے سب سے جو پرانا ان کا بڑا گزرا تھا اس کا نام سمود تھا، اور اس کی نسل جو ہے وہ یہاں پر آباد ہوئی اور وہی بڑھتے پھیلتے یہاں پر ایک پورا شہر جو ہے وہ آباد ہو گیا، تو اس لیے اسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ ان کے نبی وہ ہیں، اور سمود اس نام اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ سمود نامی آدمی کے اولاد میں سے یہ گزرے ہیں۔ زیادہ تر جو پچھلی قومیں گزری ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ان کے درمیان جو مشترک برائی اور خرابی گزری ہے وہ یہ تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا کرتے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بھی انہوں نے معبود جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے، کچھ جو ہے وہ اپنے پرانے جو ان کے بزرگ تھے ان کی مورتیاں بنا کر ان کو اپنا جو ہے وہ خدا بنا لیا، کچھ اس کے علاوہ مخصوص اور قسم کے جو ہے نا وہ مورتیاں بنا کر ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو قوم صالح یعنی قوم سمود جو ہے اس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے یہ بھی بت پرست قوم تھی، مشرک قوم تھی، اور یہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی آ کر جو ہے وہ توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور اپنے رسول ہونے کا ان کے سامنے بیان فرمایا۔ تو ان میں کچھ لوگ تو تھے کہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کیا، آپ پر ایمان لائے، شرک سے توبہ کی، وحدانیت کو قبول کیا، آپ کی رسالت کو قبول کیا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان مسلسل جو ہے وہ تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی تبلیغ کے دوران جو ہے پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی انبیاء کرام رسول تشریف لائے وہ صرف اور صرف توحید کا پیغام نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا کا پورا ایک نظام زندگی دیا کرتے تھے، جس کے اندر اس رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، عبادت کے لیے اپنا وقت نکالنا، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے زندگی کے معاملات کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے ایک چینجنگ آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ کا رسول جو ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے، اور وہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی، اور یہ لوگ جو تھے یہ اپنی ان خواہشات میں، ان لذات میں، ان شہوات میں ایسے منہمک ہوتے تھے کہ اب ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم اس نبی کی اطاعت کریں گے تو ہمیں نتیجے کے طور پر اپنی ان عیاشیوں سے، اپنی ان موج مستیوں سے، اپنی اس دنیاوی لذتوں سے اور اپنی اس دنیا کی محبت اور مال و دولت سے ہمیں دور ہونا پڑے گا، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا وقت بھی نکالنا پڑے گا، ہمیں گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ تو اب یہ جو نفس کی سرکشی ہوتی تھی، یہ نفس کی سرکشی وہ چیز تھی کہ جو ان کو جو ہے وہ مجبور کر دیتی تھی کہ وہ اس طرح کی حقانیت کے معجزات دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور فرمایا کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کو برسایا، فَسَوَّاهَا،
اور ان کو برابر کر کے رکھ دیا, ان کو نیست و نابود کر دیا, ملیا مٹ کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. ولا یخاف عقباها, اور اللہ تعالیٰ کو ان کے بدلے کا ڈر نہیں کہ یہ کو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا گیا, اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری صورتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا. تو پھر جو ہے وہ قوم کے اوپر عذاب آیا, ان کا عذاب مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا گیا, اس کے لیے الفاظ مختلف ہیں. کسی جگہ تو ہے کہ فآخذتہم الرجفہ, ان کو رجفہ نے آ لیا, رجفہ کا مطلب ہے زلزلہ, کہ زلزلے نے ان کو آ کے پکڑ لیا. ایک جگہ ہے کڑک اور چمک, تو اس کی مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا اصل عذاب زلزلہ تھا, لیکن اس زلزلے وہ زلزلہ ایسا شدید تھا کہ اس سے کڑک بھی پیدا ہوئی, اس سے جو ہے وہ چمک بھی پیدا ہوئی, اس سے ایک شور اور ایک ہولناک آوازیں بھی پیدا ہوئیں, اور ان سب کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی.
سب لوگ تباہ ہو گئے,
جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے, اور جو مسلمان تھے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قوم سے جو ہے وہ تشریف لے گئے. ایک بندے کے بارے میں روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی وہ تھا جو اس قوم کا فرد تھا اور ان کے ساتھ تھا, تو وہ حرم شریف گیا ہوا تھا. تو اب چونکہ حدود حرم جو ہے یہ امن کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے, تو جب تک وہ حدود حرم کے اندر رہا اس پر عذاب نہیں آیا. جیسے ہی وہ حدود حرم سے باہر نکلا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا اور اس کی قبر وہیں پر. اور ایک حدیث مبارک کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ حدود حرم سے باہر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے, جو قوم سمود کا ایک آدمی تھا, حدود حرم میں ہونے کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا, اور اب حدود حرم سے باہر آیا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہوا, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قبر کے اندر سونے کی ایک جو ہے وہ شاخ بھی موجود ہے. تو یعنی جو بھی آدمی اس قوم سے تعلق رکھنے والا تھا وہ اس عذاب کا شکار ہوا.
پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا سارا, ہر ایک دے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. زندگی نام رکھ دیا کس نے, زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے.
اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس قوم نے کیسے کیسے جو ہے وہ مکانات بنائے تھے اور کیسے کیسے ان کے معاملات تھے. اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. جی, وہ آپ ذکر کر رہے تھے ان کا, اس قوم کا کیا معاملات تھے ان کے؟
تو یہ انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلعوں اور شان و شوکت پر اترانے کا رد فرمایا.
صحیح.
انہوں نے اپنی شان و شوکت, جیسے بندے کہتے ہیں نا, آج بھی کئی کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو ہے وہ زلزلہ پروف بلڈنگ بنا لی ہے, ہم نے تو بہت مضبوط مکان بنا لیا ہے, میں نے تو بڑی سیف جگہ پر بہت زیادہ مضبوط چیز بنا لی. اب کتنا موت پروف تو کوئی چیز نہیں ہوتا. وہ دور ایسا تھا کہ اس سے پہلے اتنی عالیشان عمارات تھی ہی نہیں, تو وہ انہوں نے اس پر جب وہ خود پسندی میں مبتلا ہوئے کہ ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں, ہم نے اتنے مضبوط قلعے بنا لیے, اتنے مضبوط ہمارے جب وہ عالیشان محلات بن گئے, اتنے مضبوط قلعے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کا رد فرمایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے.
ہائے ہائے.
تو اللہ کا حکم ان کے پاس ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا.
اللہ,
تو ان کے اس شان و شوکت اور قلعوں کا جو اس پر اترانے کا رد فرمایا. سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی خود پسندی کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, کہ اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی یہ بات بھی اپنے عمل پر اترانے کی طرف دلالت کرتی ہے.
صحیح.
انسان کبھی اپنے غلط عمل پر بھی اتراتا ہے جس طرح وہ اپنے اچھے عمل پر اتراتا ہے. اترانا, اپنے عمل پر اترانے کی یہاں مذمت بیان کی گئی ہے کہ یہ اپنے بعض اوقات غلط عمل پر بھی اترا رہا ہوتا ہے.
صحیح.
اچھے عمل پر بھی اترانے کی تو منع کیا جائے, خود پسندی میں مبتلا نہ ہو, اپنے رب عز و جل کی طرف توجہ رکھے اور اس بات کی فکر میں رہے, ڈر میں رہے کہ کہیں مجھ سے یہ نعمت چھن نہ جائے.
صحیح. اترانا حضور, جیسے آپ نے کہا بات, تو اترانا ایسے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے ظلم کیا کسی کے اوپر, کسی کا مال چھین لیا, دیکھا پھر کیسا کیویں دار نہ پھیرے میں جناب, یاد ہی پیا کرے گا. یعنی ایک تو ظلم کیا, لوٹ لیا کسی کو, یا اس کا جائز حق دبا لیا, ابھی اس پر بولے بے خیر کی ہو جا رندا پھیرے یعنی کیسی اس کی صفائی کی ہے میں نے یاد ہی کرے گا. یہ مراد ہے جی سے جو آپ نے فرمایا.
یہ بھی ہے کہ کئی لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کہ آئی ایم ویری جینیس, میں نے ایسی دو نمبری کی ہے, ایسا چکر دیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اور کئی ظلم کر کے, کسی سے زیادتی کر کے, کسی کا حق دبا کے, کسی کے مال اور چیز زمین یا معاملات کو غصب کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے کہ دیکھا ہم نے کیا کمال, اپنے فخر کر رہے ہوتے. ایک دور تھا لوگ گناہ کرتے تھے ڈرتے تھے, لیکن آج اتنا عجیب دور آ گیا ہے کہ لوگ برائی کر کے زیادتی کر کے ظلم کر کے گناہ کر کے ڈرتے بھی نہیں بلکہ فخر کے ساتھ دوستوں کو بتاتے ہیں جناب میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا. وہ اپنا کمال بتاتا ہے, کہتا جی میں نے تو جیسا کیا دوسرا اس سے بڑھ کر بتاتا ہے, میں نے تو ایسی ہیرا پھیری کی ہے تیسرا اس سے بڑھ کر کمال بتائی. کن چیزوں پر اترا رہے, غلط عمل پر اترا رہے. قرآن تو اچھے اعمال پر بھی اترانے کی مذمت کر رہا ہے کہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جانا, اپنی نیکیوں پر بھی اترانا مت, اپنے نیک اعمال پر بھی فخر نہ کرنا. یہ برائیوں پر فخر کر رہے, یہ برے کاموں پر فخر کر رہے, کس چیز کا فخر کر رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بھول گئے؟ پچھلی قوموں نے اترایا اپنے فخر کیے, انہوں نے کہا کہ ہم تو مضبوط اپنے مکانوں میں چلے جائیں گے. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ؟ قوم عاد, قوم ثمود کو, ان قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا. انہوں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا, اپنی طاقت پر, اپنی قوت پر, اپنے برے اعمال پر اتراتے, فخر کرتے, اور جو ہے وہ بھولے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو. کہتے تھے یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. کتنے لوگ چھوڑ گئے, کتنے لوگ چھوڑ گئے باغات کو, کھیتیوں کو, کتنی بڑی بڑی چیزیں پڑی کی پڑی رہ گئی, بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں, بستیوں کی بستیاں ختم ہو گئیں. ان قوموں کے واقعات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ ہم عبرت حاصل کریں, ڈریں کہ آج دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کو اپنا فخر و کمال نہ سمجھیں, کسی کے ساتھ ظلم کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. اگر آج دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آج کوئی رشوتیں دے کے یا کوئی چکر چلا کے یا کسی قسم کی ہیرا پھیری کر کے کوئی سمجھتا کہ میں بچ کے نکل جاؤں گا, میں کوئی کیس نہیں بننے دوں گا, کسی معاملے میں پھنسوں گا نہیں, کب تک بچے گا؟
آئے آئے آئے.
کب تک؟ آخر تو موت ہے.
آئے آئے.
آخر تو قبر میں اترنا ہے. کب تک یہ سب کچھ پاس رہے گا؟ جتنی جائیدادیں بنا لی کس کی جائیداد قبر میں ساتھ گئی؟ جتنا مال بنا لیا کس کا مال ساتھ گیا؟ سب کچھ ختم ہو جانا ہی ہے. کس بات پر اتراتا ہے انسان؟ کس بات پر فخر کرتا ہے؟ اپنی تخلیق پر غور کرے, اپنی تخلیق پر غور کرے. تو اترانا کس بات کا؟ اپنی صحت ہے, اپنا طاقت ہے, قوت ہے, آج غلبہ ہے, آج کوئی اختیار, اقتدار, کوئی منصب, کوئی کوئی چیز ملی ہوئی ہے, یہ کب تک رہے گی؟
دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار, موت آ کر گر رہے گی آدرک, but
عثمان بھائی جی، آج اگر کسی کے پاس کوئی منصب ہے، اختیار ہے، وہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ صدا نہیں رہنے، ان کے واقعات کو پڑھے، فرعون کا کیا بنا، خدائی کا دعویٰ کیا اسے، عرصہ دراز تک کبھی اس کو سر درد بھی نہیں ہوا تھا، حسن دیا، صحت دی، مال دیا، منصب دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، نمرود خدائی کا دعویٰ اس نے کیا، ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا،
اور کیسی سخت ذلت آمیز اس کی موت ہوئی کہ اس کے سر میں جوتے مارے جاتے تھے، یعنی وہ مچھر ناک کے ذریعے سے یہ اس کے نمرود کے جو ہے وہ دماغ میں چلا گیا، تو پھر جب وہ ہلتا تھا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی، جب تکلیف ہوتی تھی تو بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کیا وہ آدمی، اور دیکھیں اس کے سر میں جوتے مارے جائے، جب جوتے مارتے تھے تو اس کو سکون ملتا تھا، یہاں تک کہ حضور یہ بھی ہے کتابوں کے اندر کہ جب کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا اس کو جوتے مارتے تھے تو اس کو سکون نہیں ملتا تھا، تو پھر اس کے سر میں لکڑی جو ہے وہ لکڑی کے پھٹے اس کے جو ہے وہ سر میں مارے جاتے تھے، کتنا لکڑی کے تختے جو تھے وہ اس کے سر میں مارے جاتے تھے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے،
کہ دربار کا یہ دستور بن گیا تھا جو آئے سب سے پہلے آ کے اس کے چند جوتے سر میں مارے، عبرت نہیں، آج کسی کو کوئی منصب ملا ہے کیوں کسی پر ظلم کرتے، بھتے لیتے اور پرچیاں بھیج بھیج کر لوگوں کو تنگ کرتے، ان پر زیادتیاں کرتے،
بچے اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں،
بچے اٹھا لیتے، کڈنیپنگ کرتے، یا وہ طرح طرح سے بلیک میل کرتے، لوگوں کے مال دبا لیتے، آج لوگوں کو دبا لو گے، ظلم کر لو گے، زیادتیاں کر، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہسپتال میں ذرا جا کر دیکھو، جب وہ وارڈوں میں پڑے ہوئے بڑے بڑے کرو فر کے مالک بھی جب آخری سٹیج آتی ہے جو بالکل جسم ساتھ چھوڑ دے، یہ اعضاء، یہ قوت، یہ صحت، یہ جوانی، یہ حسن، یہ مال، یہ منصب، یہ اختیار، یہ اقتدار، یہ صدا نہیں رہنے والے، یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے،
کروڑوں اربوں کا حضور بندہ مالک ہوتا ہے، کروڑوں کروڑوں کا مالک، گھر ایسا کہ بندہ مطلب دیکھتا ہی رہ جائے، گھر کو دیکھے دیکھتا رہ جائے ایسا گھر ہے، لیکن یہ کہاں بستر پر پڑا ہوا ہے، گھر میں جناب عیش و عشرت کے سامان بے بہا موجود ہیں، یہ میٹھا نہیں کھا سکتا، شوگر کا مریض ہے، گھر میں جناب کھانے میں خان ساما رکھا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے پک رہے ہیں، بن رہے ہیں، یہ نمک نہیں کھا سکتا، بلڈ پریشر کا مریض ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے، اور پھر ایسی سٹیج پر پہنچ گیا، میں نے حضور دیکھا، اپنی آنکھوں سے ایک چیز محسوس کی، میں نے کروڑوں روپے کا مالک، کروڑوں روپے کا مالک، اور وہ ایسے پڑا ہوا ہے، نہ وہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ وہ سر ہلا سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ کچھ اور کر سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی میں ہی تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر جو ہے وہ آپریشن بھی ہوئے دماغ کے، اب کیا ہوا، ذہنی طور پر وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا کہ اب مطلب نہانے کے لیے جا رہا ہے تو بول رہا ہے مجھے دھنیا تو آپ لوگوں نے دیا ہی نہیں ہے، یعنی وہ تولیا مانگنا ہے اس نے، تولیا چاہیے مجھے، اور بولے دھنیا تو آپ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے، اب اچھا اب وہ چل کے جو ہے وہ خود قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتا، کتنی انسان ہے کیا جو جیسے آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا،
فخر کس چیز پر، ہائے 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 خود پسندی کس چیز پر کر رہا ہے، کس چیز پر خود پسندی میں پڑا ہوا ہے، حامان کو، قارون کو، فرعون کو، نمرود کو، ان کو دیکھو تو صحیح انسان، ابی بن خلف جو مکے کا بڑا تاجر تھا، حال کیا اس کا، یزید تخت پر بیٹھا، کتنا عرصہ اس نے جو شیطنیت کر لی، کیا ملا کیا اس کو، اتنا ظلم کر لیے اس نے، اتنی زیادتیاں کر لی، آخر ملا کیا، ذلت کی موت مارا کیا، مطلب کس انسان اپنے کسی بھی معاملے پر، یہ تو بری باتوں کی بھی ہم دے رہے ہیں نا، نیکیوں پر بھی قرآن اور حدیث پاک میں تو اس خود پسندی سے منع کیا گیا، اور اس کے برعکس اگر کوئی اپنی بری باتوں پر، برے معاملے پر خود پسندی میں مبتلا ہے کہ میرا اپنا بڑا کمال ہے، یہ ختم ہو جائے گا، ڈھل جائے گی یہ جوانی، اس کو ناز ہے، تو بجا لے جتنا چاہے، چار دن کا ساز ہے،
قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سر جائے گا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، انسان کا دل جب اس طرح کی چیزوں سے اٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور وہ روحانیت، وہ اسپرچویلٹی، وہ انسان کو محسوس نہیں ہوتی. کیوں حضور، کیا فرمائیں گے آپ؟ جب دل میں خود پسندی ہوگی تو پھر اور بندہ اپنی رائے کو ہی سپیریئر جانے گا، بس جو کہہ دیا ہے بس کہہ دیا.
یہ تو واقعی
میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا متقی آدمی ہوں، بڑے کام کیے ہیں، بڑے صدقے دیے ہیں، بڑی خیراتیں دی ہیں، بڑی مسجدیں بنوائی ہیں، بڑے مدرسے بنوائے ہیں، بڑے غریبوں کے گھر پہ جو ہے میں راشن دے رہا ہوں، رمضان میں بڑی خیرات کرتا ہوں، بڑی زکات دیتا ہوں، حج عمرے اتنے کیے ہوئے ہیں کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی یوں وہ ایک بندہ خام خواہ نا جی، کو پوچھے نہ پوچھے، ضرورت ہو نہ ہو، تو اس طرح کا کوئی میٹر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے.
جی، اپنی رائے کو جو بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے نا، اس پر پھر وہ اپنے اوپر نصیحت کا دروازہ بھی بند کر لے.
آئے آئے آئے.
نہ اس کو کوئی نصیحت مطلب اچھی لگتی ہے
جی،
نہ اس کو کچھ سمجھانے والا اچھا لگتا ہے. وہ جی اپنے آپ کو عقل کل اور علم کل سمجھ کے جب وہ اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے پھر، اور وہ اپنی غلط صحیح رائے کو ہی افضل اور بہتر سمجھتا ہے. اور اس کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذمت بیان کی اور اس کو منع کیا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے آخر کا ذکر کرتے ہوئے اس کا بیان کیا تھا
جی.
فرمایا کہ حضرت سینا سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جائے
جی
اور خواہش نفس کی پیروی کی جائے اور ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو پسند کرے، تو اس وقت تم اپنی فکر کرو. ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو بہتر سمجھنے لگ جائے، رائے کو پسند کرے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں کا ذکر کیا. تین چیزیں فرمایا ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، بڑی بڑی مطلب فکر انگیز ہیں، ہلاکت میں ڈالنے والی
چیزیں.
نمبر ایک، بخل جس کی پیروی کی جائے. نمبر دو، نفسانی خواہش جس کی اطاعت کی جائے. اور نمبر تین، انسان کا خود کو اچھا جاننا سب سے بہتر، آن دا بیسٹ، ہر معاملے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم کے اندر اس کی مذمت بیان فرمائی، فلا تزکو انفسکم، اور تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ.
صحیح،
تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ. اس آیت طیبہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نیک عمل کرو تو یہ مت کہو میں نے فلاں عمل کیا.
صحیح،
اور اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو نیک عمل کر کے بھی یہ نہ کہو کہ میں نے فلاں عمل کیا. توفیق دینے والا کون؟
آئے آئے
آئے. عمل مسجد بنا دی، اپنے مدرسہ بنا دیا، اپنے کو بہت اچھا کام کر دیا، آپ نے بڑا ویلفیئر کا کام کر دیا، یہ نہ کہو کہ میں نے کر دیا، مالک کی توفیق سے ہوا، اللہ کی عطا سے ہوا، وہ چاہے تو کسی سے بھی لے لے کام.
اچھا حضور، یہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جیسے کسی کو ملنے جائیں احتیاط کے لیے، رمضان شریف میں متقی اسلامی بھائیوں کی ایک جو ہے وہ تعداد ہوتی ہے، ان کے کھانے کے اخراجات ہوتے ہیں، وہ اگر کسی کے پاس دینے کے لیے جائیں، یا جامعۃ المدینہ میں ہزاروں ہزار طلباء ہیں، 25,000 کے لگ بھگ قریب قریب طلباء و طالبات ہیں جامعۃ المدینہ میں، ریاسۃ المدینہ والے جو ہیں یہ الگ ہیں. تو جیسے راشن کی ترغیب کسی کو دینے کے لیے جائیں کہ آپ راشن کے حوالے سے بنائیں، تو لوگ وہاں پر بھی ایک اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے، میں تو اتنے غریبوں کا گھر چلا رہا ہوں، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، ایک دسترخوان لگایا ہوا ہے، وہاں سے روٹی کھا رہے ہیں، اللہ پاک کی بڑی ہی کرم نوازی ہے، ایک جو ہے وہ میں نے فیکٹری میں جتنے ملازم ہوتے ہیں ان سب کو کھانا جو ہے وہ دوپہر والوں کو دوپہر کی شفٹ کو دوپہر کا، رات والوں کو جو ہے وہ رات کی شفٹ کا کھانا جو ہے وہ دیا جاتا ہے. یعنی بندہ بتا رہا ہوتا ہے جو کچھ اس کے معاملات ہوتے ہیں ان کو بتا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ صحیح ہے ٹھیک ہے.
نیت پر ڈیپینڈ کرے گا، لیکن اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے،
صحیح.
بتا کیوں رہا ہے؟
اتنا کچھ کر رہا ہوں میں، یہی تو بتا رہا ہے،
آپ کو امپریس کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کرتا رہے. بتانے کا مقصد دیکھیں، خاص مقصد ہو، اچھی نیت بنتی ہو بتانے کی، تو اس صورت میں بتانے کی ایک رخصتیں تو ہیں، تذکرہ کرنے کی تحدیث نعمت اور یہ چیزیں پتہ تو ہوں، لیکن یہ تو ایک مطلب ایک عام مرض بن گیا ہے.
تحدیث نعمت بھی ایسا وہ کرے گا نا جو مقتدا بھی ہے، جو مقتدا بھی ہے. علامہ نووی نے لکھا ہے اس کو, اربعین نووی کی شرح میں اس کو بیان کیا ہے, پہلی حدیث پاک انما الاعمال بالنیات, اس کی شرح میں بیان کیا ہے کہ اپنے عمل کا چرچا وہ کرے کہ جو مقتدا بھی ہو
جی,
کہ لوگ اس کی بات سن کے اس کی پیروی کریں گے. جیسے امیر سنر کوئی عمل بتاتے ہیں, ہمارے راکین شورا ہیں وہ مدنی کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں, تو اب ماتحتین اسلامی بھائی ان کی پیروی کریں گے, ان کی بات مانیں گے. جیسے پیر صاحب اپنا کوئی عمل بتا رہے ہیں, اب مریدین ان کی پیروی کریں گے, ان کی بات جو ہے وہ مانیں گے. یوں ہی مذہبی اعتبار سے اگر کوئی بڑا جو ہے وہ سٹیٹس والا آدمی ہے وہ کچھ بتاتا ہے, لوگ اس کی پیروی کریں گے. مقتدا بھی ہو تو ٹھیک ہے, اب میں جس کی گھر میں بچے نہیں مانتے وہ اس طرح عمل بتا رہا ہے تو کیا مقتدا بھی ہے؟ یہ
لفظ بھی قوم کو مل گیا. اصل مسئلہ یہ سلمان بھائی
جی,
قوم کو یہ جملہ بھی مل گیا ہے تحدیث نعمت. مطلب تحدیث کا میں نہ پوچھ لو نہیں پتا,
نہیں پتا ہوگا.
تحدیث نعمت کا ایک جملہ سن لیا کہ بعض بزرگ نے اپنے کسی عمل کو, اپنی کسی چیز کو ظاہر کیا, اس میں تحدیث نعمت کا لفظ بولا ہے, انہوں نے وہ سن لیا یا پڑھ لیا کہیں سے سن کے, اب وہ لفظ تو بولنا شروع کرتے ہیں. میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, میں تو یہ کر رہا ہوں, میں تو یہ کر رہا ہوں. تحدیث کا معنی کیا ہے, تحدیث نعمت کا معنی کیا ہے, یہ کس وقت بولا جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں, کن کن باطنی امراض کے انہوں نے علاج کیا ہوتا ہے, کن کن شیطان کے جالوں کو انہوں نے توڑا ہوتا ہے جو تحدیث نعمت کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو یہ لفظ سن کے تو اس کو دہرانا شروع کیا تحدیث نعمت کے لیے بول رہا, بیچ میں ہوتی ریاکاری, ہوتا سارا اپنے جو وہ عمل کو جو وہ ظاہر کر کے لوگوں کو امپریس کرنا, لوگوں کو متاثر کرنا, یا فخر, اور اس میں خود پسندی بھی ہے, اس میں ریاکاری بھی ہے, اس میں تکبر بھی ہے, کتنے باطنی امراض اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ برباد 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 کرنے والا کام ہے جو اپنے عمل پر اتراتا ہے, خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے. یہ ڈر ذہن سے نکل گیا کہ آج اگر میں کسی کو دینے کی پوزیشن میں ہوں, کیا عجب یہ نعمت مجھ سے چھین جائے. تو رکھے دل میں کیا عجب کہ آج میں دینے پہ ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کل میرے لینے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اس کی پکڑ سے ڈرے, اور آج ان نعمتوں پر اپنی اپنا کمال اس کو سمجھ کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ منہ میں حقیقی کو بھولا ہوا ہو, اور بندوں سے جو وہ چاہ رہا ہے کہ تعریف ملے, واہ واہ ملے, بلے بلے ہو, وہ چار لوگوں کو جا کے بتائے, یہ چیک دیتے ہوئے یہ کیمرے کی طرف وہ پوز بننا, یہ کیا ہے؟ امیر علیہ السلام کتنی بار اس کو پکڑتے ہیں, اس کے باوجود سمجھ میں نہیں پڑتا. یہ چیک پکڑا دونوں, وہ چیک وصول کرنے والا بھی, چیک دینے والا بھی, یہ دو دو منٹ تک یہ چیک پکڑ کر, وہ کیمرے والا کہتا نہیں ذرا لائٹ کم تھی, دوبارہ ہو, دوبارہ چیک دیا لیا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ اخبار میں
آٹے کی بوری دے رہے ہیں اس کو, ایک بندہ جو اٹھا رہا ہے, چار بندوں نے ساتھ میں ہاتھ لگایا ہے اس بوری کو, ہاتھ لگا کے دے رہے ہیں, اور اس طرح معاملات ہو رہے ہیں,
تصویریں بن رہی. اور
ہم کسی پر حکم نہیں لگا رہے ہیں, یہ بھی عرض کر,
کسی کی نیت پر ہم
نہیں کر رہے. یہ ایک ویسے جنرلی ایک سمٹم بیان کر رہے ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو آپ کو ایک چیز کی طرف, بری چیز کی طرف لے جا سکتا ہے, تو آپ اس عمل سے ہی اپنے آپ کو محفوظ کریں.
جی,
نیکیاں چھپاؤ, جیسے وہ میر سنت کا وہ ہے بیان بھی ہے, نیکیاں چھپاؤ, سننا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکات بھی ملیں گی آپ کو. مدنی پھول بھی انشاءاللہ رکن شورا کے ملتے رہیں گے, ہم بھی سنتے رہیں گے. اللہ کریم کرے کہ ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں, یہ بھی انشاءاللہ دولت ملے گی اللہ پاک کی رحمت سے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو یہ برکت بھی پائیں گے. یہاں پر آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں زیارت مکہ کے حوالے سے, حج کے پربہار دن آنے والے ہیں, تو ہم نے اپنے ابھی ریکارڈڈ سلسلوں میں یہ رکھا ہے کہ آپ کو ایک زیارت مکہ پاک کی, ایک مدینہ پاک کی یہ بھی کرواتے ہیں. آئیے مکہ پاک کی ایک زیارت کے حوالے سے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھن اندھیرا چھایا ہوا تھا, 12 ربیع النور شریف اسی مقام پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. ستی انسانیت کی آگ جن کی جانب لگی ہوئی تھی, وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لے آئے. پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوہ مروا کے کسی بھی قریبی دروازے سے باہر آ جائیں اور سیدھے ہاتھ پر پہاڑ کے نیچے مکانات کے ساتھ ساتھ چلیں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ کو یہ مقدس مقام نظر آ جائے گا۔
ماشاءاللہ آپ نے زیارت کی ہے مبارک مقام کی، اللہ کریم ہم سب کو باادب حاضری عطا فرمائے۔ مدنی کے ناظرین، ہم آپ کی کالز جو ہے وہ لیتے رہتے ہیں، آپ کی میسیجز بھی لیتے رہتے ہیں، کچھ ریکارڈڈ کالز لے لیں گے۔ آج میرا ارادہ ہے کہ ہمارے پی سی آر میں جو اسلامی بھائی موجود ہیں، ان کے پاس مائک بھی ہوتا ہے، پورا آڈیو کا ایک نظام بھی ہوتا ہے، تو آج میرا خیال ہے کہ ہمارے پی سی آر میں جو اسلامی بھائی موجود ہیں اپنا نام بھی بتائیں، اپنی ذمہ داری بھی بتائیں، کون سا کلام سننا چاہ رہے ہیں یہ بھی بتائیں آپ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد اظہر اتاری آڈیو ڈپارٹ سے بول رہا ہوں۔ ماں والا کلام اگر عدنان بھائی سنا دیں تو
ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ آج انشاءاللہ ہمارے پی سی آر والوں کی باری ہے جی۔ پی سی آر والوں کی ویڈیو تو نہیں آئے گی، لیکن آڈیو میں انشاءاللہ ان کی آواز ضرور آئے گی۔ پی سی آر والوں، آج موج ہے آپ کی، بتائیں کون سا کلام سننا ہے آپ نے، باری باری اپنا نام بھی بتائیں، اپنے شعبے کا جو ہے وہ نام بھی بتائیں، اپنے ڈیزیگنیشن بھی بتانا چاہیں تو بھی مرحبا جی۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں جواد اتاری ڈائریکٹر، اور میری ہے کوئی تنم فرسودہ جا پا رہا، یہ اگر سنا دیں۔
سبحان اللہ جی، ضرور جی۔ جواد بھائی، تنم فرسودہ جا پا رہا کی آپ نے فرمائش کی ہے، وہ کلام جو آپ نے جدول میں سنایا تھا اس کا اگر آپ کوئی شعر سنا دیں ایک، اور وہ کلام سن بھی لیں گے تو میری فرمائش بھی ہو جائے گی، چلیں آپ کی طرف سے اس کا اظہار ہو جائے گا جی۔
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلمان بھائی، میں مدنی چینل میں کام کرتا ہوں آڈیو ڈپارٹمنٹ میں، عدنان بھائی سے راشری سننا چاہتا ہوں، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔
واہ ماشاء اللہ، مرحبا جی۔ عدنان بھائی کچھ کلام شامل کیجیے۔
تنم فرسودہ جا پا رہا، ہجرا
Thank you.
آذر بھائی کی فرمائش تھی ہمارے آڈیو کے اسلام میں، بہت پیارے اسلام میں ہیں، ماں والے کلام کے دو اشعار وہ بھی سنا دیں. سب کی ماؤں کو، والدین کو، والد صاحبان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ والدین کا سایہ ہم سب کے سروں پر عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ قائم و دائم رکھے. ہمارے جو روحانی باپ ہیں حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامن مقدس القدسیہ، اللہ کریم ان کو بھی عمر خضری عطا فرمائے، صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ اللہ ہمارے سر پہ دراز فرمائے اور ہمیں ان کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہم نے سلسلے کا جو موضوع لیا ہے خود پسندی کے حوالے سے ہے. کافی سارے مدنی پھول بیان ہوئے ہیں. مزید حضور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اولیاء کرام کا مبارک انداز کیا ہوتا تھا, کچھ اس کو بھی جو ہے وہ ہم آج ڈسکس کریں تاکہ خود پسندی سے ہمارا بچنے کا ذہن بنے.
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہمارے بزرگوں نے اپنایا اور خود پسندی سے بچنے کا ذہن دیا بھی اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہے. حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے, اپنے نفس کو نیکوکار نہ قرار دو, یعنی یہ اعتقاد نہ رکھو کہ وہ نیک ہے. خود پسندی کے یہی معنی ہے کہ خود کو نیک سمجھا جائے. اور حضرت سیدنا بشر بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں دیکھ کر اللہ عز و جل اور آخرت کی یاد آ جاتی. امام غزالی نے ان کے بارے میں لکھا
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. ایسے بزرگ تھے حضرت بشر بن منصور جنہیں دیکھ کر اللہ اور آخرت کی یاد آ جاتی, کیونکہ آپ عبادت کی خوب پابندی فرماتے تھے.
صحیح.
اتنے عابد و زاہد, اتنے پرہیزگار. ایک دن آپ نے طویل نماز پڑھی
جی,
اور ایک شخص پیچھے کھڑا دیکھتا رہا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہو گیا کہ آدمی دیکھ رہا ہے. جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے سلام پھیرا اور فرمایا, جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا. اب دیکھیں اپنے نفس کی کاٹ
آئے آئے آئے
اور خود پسندی سے بچنے کا کیسا پیارا انداز. فرمایا, جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے اس سے تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے بڑی لمبی نماز پڑھی ہے, بڑے طویل سجدے کیے ہیں, بڑی لمبی قرات کی ہے. آپ نے فرمایا, جو تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے اس سے تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ شیطان ملعون طویل عرصے تک فرشتوں کے ہمراہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتا رہا, پھر اس کا جو انجام ہوا وہ تمہارے سامنے ہے.
آئے 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 آئے.
یعنی یہ عبادت پر فخر اور خود پسندی میں مبتلا نہیں ہو رہے, بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میری عبادت منہ پر نہ مار دی جائے, کہیں میرا ایمان سلب نہ کر لیا جائے, کہیں میری جو ہے معرفت سلب نہ کر لی جائے, کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. آپ نے اس کو بھی نصیحت فرما دی, خود پسندی سے بچنے بچانے کا خوبصورت انداز بھی بیان ہو گیا, اور جو ہے وہ اپنی اس نعمت پر اترا نہیں رہے, بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہیں مجھ سے یہ نعمت چھن نہ جائے.
یہاں آج سب میں نے آپ کی بات سے دو چیزیں سیکھی ہیں اس مدنی پھول جب بھی آپ نے بیان فرمایا. ایک تو یہ نیکی کرنا, اور پھر اس دوسرا اس نیکی کو محفوظ رکھنا, یہ دونوں کام ہیں اور ہمیں یہ دونوں کرنے ہیں.
جی بالکل,
جیسے بزرگوں نے عمل بھی کیا, نیک عمل بھی کیا, اور پھر وہ ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے, خود پسندی کی نظر نہ ہو جائے, اس کا انہوں نے گویا کہ علاج بھی کر دیا.
جی.
ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں میرے مدنی چل کے ناظرین. شیطان بڑا لعین ہے, بڑا مکار ہے, بڑا عیار ہے, کس طرح سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, دامن فریب میں جو ہے وہ گرفتار کرتا ہے. آئیے شیطان کی حکایات کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم جاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی طاقت نہیں, گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں. نیکی کرنے کی طاقت نہیں, گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں, مگر اللہ رب العظیم کی مدد سے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, شیطان مردود کے متعلق ہم سن رہے تھے کہ یہ کیسے کیسے لوگوں کو کس کس طرح فریب کاریاں کرتے ہوئے پھسلا دیتا ہے اور گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے متعلق معلومات حاصل کر رہے تھے. شیطان کی حکایات سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی حکایت لے کر, اور اس کا نام ہے شیطان کی مایوسی. شیطان کب مایوس ہوا؟ اس میں سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ, یہ تذکرۃ الاولیاء کی حکایت ہے, حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روز فرمایا, ایک روز شیطان میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کھانا, کپڑا, رہنے کا مکان اس لالچ میں پھسلانا چاہا, مگر میں نے اس کو ایک جواب دیا. اس جواب دینے پر یہ ملعون مایوس ہو کر واپس چلا گیا. ہمراہیوں نے جو آس پاس موجود تھے انہوں نے استفسار کیا, یا سیدی آپ نے اسے کیا جواب دیا کہ یہ منہ پھیر کر وہاں سے ناکام و نامراد لوٹ گیا؟ فرمایا, شیطان نے مجھے کہا تو کیا کھائے گا؟ میں نے جواب دیا موت. اس نے کہا تو کیا پہنے گا؟ میں نے جواب دیا کفن. اس نے پھر کہا رہو گے کہاں؟ کہا قبر میں. میرے یہ جواب سن کر شیطان نے کہا تم بڑے ہی سخت آدمی ہو, اور وہاں سے چلا گیا, مایوس ہو کر چلا گیا. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھی آج کی حکایت. اس سے درس کیا ملا آئیے سنتے ہیں. شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ کھانا, کپڑا اور رہائشی مکان, یہ بھی اس کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے. مکان کا لالچ دیتا ہے, کھانا, لباس اور مکان کی لالچ دے کر ایمان اڑانے کی کوشش کرتا ہے, ایمان چھیننے کی, چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو بدنصیب لوگ ہیں یہ اس کے اس جال میں پھنس کر, فریب کاری میں پھنس کر پھسل جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں. لیکن خوش نصیب افراد شیطان کے اس نعرے کو سنتے ہی اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, اور شیطان کو ایسے مضبوط لوگوں سے بڑی مایوسی ہوتی ہے جو انہیں دھتکار دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تینوں سوالات کے جوابات میں موت, کفن اور قبر کا جواب دیا. کھانے کو کیا, کھاؤ گے کیا, موت, رہو گے کہاں, قبر میں, پہنو گے کیا, کفن. مایوس ہو گیا شیطان, بڑا مایوس ہوا. اور یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسے ماننا پڑتا ہے کہ اگرچہ ایسے لوگوں کا مکان کچا ہے لیکن ایمان پکا ہے. پہلے دور کے لوگوں اور آج کل کے لوگوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پہلے کے لوگوں کے مکان تو کچے ہوا کرتے تھے مگر ایمان پکے ہوا کرتے تھے, مگر آج کل کے لوگوں کے مکان تو پکے مگر ایمان کچے یعنی کمزور ہو چکے ہیں. لگے ہاتھوں یہ فرق بھی سن لیجئے کہ پہلے لوگوں کے مکانوں میں اندھیرا تھا, اللہ اللہ, لیکن دل روشن تھا, اور آج کل کوٹھیاں, محلات, بڑی بڑی بلڈنگیں روشن تو ہیں لیکن ان میں رہنے والوں کے دل میں اندھیرا چھا گیا ہے. کسی نے ایک نظم میں بڑا خوب لکھا ہے, آج کل کی روشنی نے کر دکھائے کام دو, گھر کو روشن کر دیا دل میں اندھیرا کر دیا, العیاذ باللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالی ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا, ہمارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا, وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے گھروں کو, اپنے محلات کو روشن کر دیا, مگر یاد رکھیے اگر ہمارا دل روشن نہیں ہوا ہے تو ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے کہ دل روشن کیسے ہوگا. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اس کی چالوں سے، اس کے جالوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، محفوظ فرمائے. حضور، خود پسندی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول بھی ہو جائیں.
یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود پسندی کے علاج ہیا العلوم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں.
صحیح.
اس کا ایک مجرب علاج جو ہے، یعنی تجربہ شدہ علاج، صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے زہد و تقویٰ کے باوجود یہ تمنا کیا کرتے کہ کاش وہ مٹی، بھوسا یا پرندے ہوتے.
ہائے 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 ہائے.
تو صاحب بصیرہ شخص کیسے اپنے عمل پر خود پسندی کر سکتا ہے یا اترا سکتا ہے، اور کیوں کر اپنے نفس سے بے خوف ہو سکتا ہے؟ یہ خود پسندی کا علاج ہے، جس سے خود پسندی کا مادہ بالکل جڑ سے کٹ جاتا ہے.
ہائے ہائے.
اور خود پسندی کے علاج میں جو ہے وہ اس کے اسباب و علاج جو بیان کیے گئے، پہلا سبب ہوتا ہے خود پسندی کا اپنی جسمانی خوبصورتی کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہونا.
بندہ سمجھتا بڑا سونا میں جی، کیا بات ہے.
اپنے حسن کو، اپنی صحت کو، اپنے جو ہے وہ رنگت کو، اپنے چہرے، خاص طور پہ عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے خود پسندی کا اس معنی میں. لیکن یاد رکھے کہ اپنے آغاز و انجام کے بارے میں بندہ سوچو بچار کرے.
ہائے ہائے ہائے.
یہ چہرے کی مطلب کتنی بھی کریمیں یوز کر لے، کتنی بھی انسان جو ہے وہ طرح طرح کے میک اپ کے سامان آگے ہوں گے، جو بھی کرتا رہے، لیکن یہ چہرے پر جھریاں پڑنی پڑنی ہے.
ہائے ہائے.
یہ چہرے کے خد و خال ختم ہونے ہیں، یہ حسن، یہ بناوٹ، یہ سجاوٹ، یہ ختم ہونی ہے. اور پھر بندہ اس کے بعد غور کرے، کتنا ہی کوئی کسی کا پیارا ہے لیکن میت کے قریب بیٹھتے خوف آئے گا لوگوں کو.
اللہ،
اسی چہرے کو لے کر لوگ جو ہے نا وہ میں نے ایک جگہ ایک بات پڑھی تھی کہیں کہ ساری زندگی انسان اسی فکر میں لگا رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہ بنتا ہے، سجتا ہے، سنورتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، طرح طرح کے کام، لوگ کیا کہیں گے. اور لوگ آخر میں یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی اگر کوئی مذہبی لوگ ہوں.
ہائے ہائے.
ورنہ لوگوں تو اپنی بھوک، اپنے کاروبار، اپنے معاملات کی جلدی دفن کرو، یعنی اس سے مطلب خوف آنے لگا،
مر کھپ گیا یہ بھی کہتے ہیں.
اسی چہرے سے ایک جو ہے وہ موت کا خوف آنے لگ جاتا ہے. پھر جب قبر میں اترے گا، اس کے کیفیت پر غور کرے، اور جو حدیث اور روایات اور واقعات بیان کیے گئے امام غزالی نے منہاج العابدین میں جو ذکر کیے ہیں کہ چہرہ کیسے پھٹتا ہے، جسم کیسے پھٹتا ہے، نتھنوں سے کیسے پیپ بہتی ہے، کیسے جو کیڑے اس میں گھستے ہیں، بال جھڑیں گے، حسن ختم ہو جائے گا. اس حسن کی وجہ سے اگر کوئی خود پسندی میں مبتلا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کی قدر کرے. ہاں، تفاخر میں اور تکبر میں مبتلا نہ ہو.
ٹھیک ہے.
اور دوسرا سبب ہوتا ہے اپنی طاقت اور قوت پر ناز کرنا.
صحیح.
اس کا علاج یہ بیان کیا کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ معمولی سی آزمائش میں مبتلا فرما کر یہ قوت واپس لے سکتا ہے، یہ طاقت جا سکتی، ذرا سا جھٹکا لگائے. میں نے یونیورسٹی کا لڑکا دیکھا تھا ایک ہاسپٹل میں، ہم عیادت کرنے گئے تھے، نہانے کے لیے واش روم میں گیا، وہ انسٹنٹ گیزر لگے ہوتے ہیں، اس کی گیس کہیں لیک ہوئی ہے. نوجوان یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، لیکن اندر وہ گیس واش روم کی کنڈی نہیں کھول سکا، اسی گیس کے ساتھ سبب گرا، کومے میں چلا گیا، اور کئی روز تک قومے میں رہنے کے بعد بلاخر اس کی ڈیتھ ہوگی. یہ طاقت، یہ صحت، یہ قوت، جس کی وجہ سے انسان خود پسندی میں مبتلا، میرا بڑا کمال ہے، میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اللہ تبارک و تعالی معمولی سی آزمائش میں بھی مبتلا کر کے یہ طاقت قوت واپس لے سکتا ہے، ڈرتا رہے اور خود پسندی سے بچے. تیسرا سبب ہوتا ہے عقل اور ذہانت کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہونا. اس کا علاج یہ ہوتا ہے، بعض اوقات سمجھے میں بہت ذہین ہوں، بہت عقل مند ہوں، سب کچھ میں نے کیا ہے. اس کا علاج بیان کیا کہ بندہ یہ سوچے کسی مرض یا حادثے کے سبب یہ نعمت چھینی جا سکتی ہے.
صحیح.
اور چوتھا سبب ہوتا ہے عالی نسب ہونے پر فخر کا اظہار کرنا. کئیوں کو خاندان یا برادری کا بڑا فخر ہوتا ہے کہ اسی جی فلاں ہوں نیا، ہم تو جی فلاں ہیں، بڑے فخر، بڑا اس پر ہوتا ہے، بندے تیرا کمال کیا، تو فلاں برادری میں پیدا ہو گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قومیں اور قبائل بنائے پہچان کے لیے، یہ تکبر و فخر کے لیے نہیں ہے. اپنے آبا و اجداد کی مخالفت کے باوجود ان کے درجے تک پہنچ جانا کیسے ممکن ہے؟ تو اچھا، پانچواں سبب ظالم کی حمایت پر اترانا. بعضوں کو ہوتا نا، میرے فلاں کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، علاقے کے پولیس والوں سے، فلاں بیوروکریٹ سے، فلاں سیاستدان سے، اس وجہ سے،
فلاں ڈیرے سے، فلاں سردار سے، فلاں بننے سے، بڑے بڑے معاملات
اس وجہ سے بندہ اتراتا ہے کہ میرے تو جناب فلاں فلاں کے ساتھ تعلق ہو, تصویریں بنوا کے کئی لگاتے ہیں باقاعدہ کہ لوگ دیکھیں گے فلاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کے علاج میں بیان کر بندہ ان ظالم لوگوں کے اخروی انجام پر نظر رکھتا
ہے
جن کی وجہ سے آج یہ اعتراض ہے کہ میری فلاں فلاں کے ساتھ ہے, بڑی بلے بلے ہو جائے گی. ان کے انجام پر غور کرے اور پچھلوں کے انجام پر غور کرے جو بڑے بڑے تھے.
ظالموں کا ہوا کیا ہے,
بنا کیا.
اللہ اکبر. ملے خاک میں اہل شان, کیسے کیسے مکین ہو گئے لا مکان, کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سلسلہ دیکھا, دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خود پسندی سے, گناہوں سے, باطنی گناہوں سے اور ظاہری گناہوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. آئیے اپنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے, اپنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ ظاہری گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا, باطن کو ستھرا کرنے کا ذہن بھی بنے گا, اور جب باطن جب دل جو ہے یہ گناہوں سے پاک ہوگا, باطنی بیماریوں کے جو ہے معاملات سے پاک ہوگا, تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و جلیات کا منبع بن جائے گا. سلسلہ ختم ہے اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. مدنی چینل لکھتے رہیے, صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سبحان میری رحمتوں سے